بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین.
ایران کی ایٹمی کامیابیاں, مصر سے تعلقات کی بحالی کے لیے ترکی کی کوشش, کراچی کے حالات, حکومتی اداروں کی ناکامی. مقبوضہ فلسطین کے 19 شہروں میں وسیع مظاہرے. گیارہ ستمبر کے واقعات کی حقیقت.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ فریدون عباسی نے کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں اور ایران کے ایٹمی پروگرام کی بعض ممالک اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹیکنالوجی ایران کی مقامی ٹیکنالوجی ہو جائے اور ایران اپنی ایٹمی مہارتوں کو وسعت دے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ فریدون عباسی نے ادارے کے پروگراموں اور اہم کامیابیوں کی تفصیلات بیان کی ہیں. فریدون عباسی نے ایرانی طلبہ کی خبر رساں ایجنسی ایسنا سے گفتگو میں عراق کے 40 میگا واٹ کی صلاحیت والے ری ایکٹر کو چالو کرنے, یورینیم کی افزودگی کو ضروری سطح تک پہنچانے, بوشہر ایٹمی بجلی گھر کی ساخت اور نگہداشت اور IAEA کی نگرانی میں ایٹمی مواد اور سروسز کی برآمدات کو ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کی ترجیحات میں قرار دیا ہے. ادارے کے سربراہ نے کہا کہ بعض ممالک ایران کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایران ایٹمی ٹیکنالوجی کو مقامی ٹیکنالوجی بنا لے اور اپنی ایٹمی مہارتوں میں وسعت پیدا کرے, لیکن تمام تر منفی اقدامات کا سامنا کرنے کے باوجود ایران ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بہت جلد اعلی مقام تک پہنچ جائے گا اور مغرب کی سائنسی ناکابندی اس کا راستہ نہیں روک سکے گی. ڈاکٹر فریدون عباسی نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے ساتھ ایران کا تعاون جاری رہے گا اور سیف گارڈ کے تناظر میں ایران IAEA کے ساتھ کام کرتا رہے گا اور سوالات کے جواب بھی دے گا. ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے اسی کے ساتھ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل یوکیا امانو کی کارکردگی پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ موجودہ حالات میں IAEA اپنے فنی اور پیشہ ورانہ فرائض پر عمل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ادارہ مغربی طاقتوں کے دباؤ میں کام کر رہا ہے. درحقیقت فریدون عباسی کا اشارہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں IAEA کی تازہ رپورٹ کی جانب ہے جو گزشتہ ہفتے جاری کی گئی اور جس کا 12 ستمبر سے ویانا میں بورڈ آف گورنرز کے موسمی اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا. گزشتہ چند برسوں کے دوران IAEA نے اپنی رپورٹوں میں بار بار یہ عبارت دہرائی ہے کہ یہ ادارہ ایران میں سامنے نہ لائے جانے والے ایٹمی مواد کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا. اس طرح IAEA کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے جس کے سلسلے میں اسے خود بھی یقین نہیں ہے, لیکن پھر بھی اسے بار بار رپورٹوں میں دہرایا جاتا ہے. حالانکہ IAEA کی رپورٹ کی دیگر شقوں میں ہمیشہ یہ بات صراحت کے ساتھ کہی جاتی رہی ہے کہ ایران کے تمام ایٹمی مواد IAEA کی نگرانی میں ہے. بنابراہ ایران پر NPT کے خلاف ورزی کا الزام لگانا اور اس بات پر ہنگامہ کھڑا کرنا کہ ایران نے ایٹمی سرگرمیوں کو بہت نتیجہ خیز بنایا ہے یا وہ نئی نسل کے سینٹریفیوج مشینیں بنا رہا ہے سراسر سیاسی کارروائی ہے. اس کا ادارے کی فنی سرگرمیوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان سرگرمیوں اور ایٹمی حقوق کے درمیان کوئی تضاد بھی پایا نہیں جاتا. یہ بات طے ہے اور ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے بھی اس بات پر تاکید کی ہے کہ ایران کو بے بنیاد بہانوں اور سلامتی کونسل کی غیر منصفانہ قراردادوں کے ذریعے اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. जिसका जिक्र NPT और IAEA के मंशूर में किया गया है। इसी उसूली मौकिफ पर कायम रहते हुए ईरान का एटमी तवानाई का इदारा दाखिली वसाइल और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए एटमी मंसूबों पर अमल दरामद करेगा। ये भी वाज़ह है कि ईरान इस सिलसिले में दीगर ममालिक के ताबुन का भी खैर मकदम करेगा और ऐसी तजावीज पर ईरान को कोई एतराज नहीं है जिनसे उसकी एटमी सरगर्मियों पर कोई असर न पड़े।
ناظرین، ترکی کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک مصر سے فوجی اور اقتصادی تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ترکی اس وقت عالم اسلام میں مؤثر کردار ادا کرنے کی کوششوں میں ہے، لیکن اس کے سامنے کچھ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ترکی کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک مصر سے اپنے فوجی اور اقتصادی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئندہ چند روز میں ترکی کے وزیراعظم رجب طیب اردوغان قاہرہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ 15 سال کے عرصے میں کسی ترک وزیراعظم کا یہ پہلا دورہ مصر ہوگا۔ رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ مصر کے معزول صدر حسنی مبارک کے بعد مصر ترکی اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ حاصل ہو، کیونکہ حسنی مبارک کے زمانے میں ترکی کے لیے یہ راستہ مسدود تھا۔ حسنی مبارک کی سرنگونی کے بعد اب انقرہ حکومت کے لیے شمالی افریقہ کے اس ملک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ مصر بھی شمالی افریقہ کا ایک ایسا اہم ملک ہے جو انقرہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی اہمیت کا معترف ہے۔ مصر کا بڑا بازار اور اس ملک میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہمیشہ ترکی کے پیش نظر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مصر نے قاہرہ کے 2 ہوائی اڈوں کی توسیع کا پروجیکٹ ترکی کے تاؤ گروپ کے مینجمنٹ میں چلنے والے ایک کثیر القومیتی کنسورشیم کو سونپ دیا ہے۔ سیاسی میدان میں بھی دیکھا جائے تو مصر کے حالیہ تبدیلیوں کے بعد ترکی نے خاص سیاسی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ترکی کو یہ امید ہے کہ وہ علاقے میں مؤثر کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور علاقے میں جاری تغیرات کی وجہ سے ترکی کی یہ خواہش اور بھی بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کے وزیراعظم رجب طیب اردوغان کے مجوزہ دورہ مصر اور قاہرہ کے معروف تحریر اسکوائر پر ان کی تقریر کے پروگرام کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ ترکی کے حکمراں جماعت نے صہیونی حکومت سے اپنی حالیہ تلخی کی بنیاد پر مسلمان رائے عامہ کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجموعی طور پر تو حالات ترکی کے لیے موافق رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ترکی کو آئندہ کچھ چیلنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر اپنے ملک میں میزائل شیلڈ سسٹم نصب کرنے کے لیے ترک حکومت کی جانب سے نیٹو کو دیا جانے والا گرین سگنل خاصی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ مشرق وسطی کے عوام کے لیے اپنے علاقے میں کسی بیرونی طاقت کی موجودگی برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ان حالات میں نیٹو کو ترکی کے اندر میزائل شیلڈ سسٹم لگانے کی ترک حکومت کی جانب سے موافقت علاقے کی رائے عامہ پر بہت ناموافق اثرات مرتب کرے گی۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جس سے علاقے میں مؤثر ملک کا کردار ادا کرنے کا ترکی کا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ حالانکہ رجب طیب اردوغان کی کوشش یہی ہے کہ اپنے دورہ مصر اور ممکنہ دورہ غزہ کے ذریعے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے سلسلے میں اپنی نیک نیتی کو ثابت کریں۔
ناظرین، پاکستان کے شہر کراچی میں حالات اب تک قابو میں نہیں آ سکے ہیں۔ حکومتی ادارے اس سلسلے میں ناکام رہے ہیں اور بدامنی رک نہیں سکی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار شکیل صدیقی کے خیالات۔
کراچی کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس موجودہ صورتحال کی ذمہ داری بھی انہی عناصر پر عائد ہوتی ہے جو اس وقت اس پوری سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں، چاہے اس میں ہو حکومت ہو موجودہ حکومت۔ کیونکہ جن اسباب و وجوہ کی بنا پر کراچی کے حالات خراب ہیں، اس میں اہم فیکٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادیوں یعنی متحدہ قومی موومنٹ اور اے این پی ہے. گزشتہ 3.5 سال سے اور خصوصاً یہ گزشتہ 2-3 مہینوں میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ہمارے دانش میں, اور اس وقت اہل رائے کا خیال یہ ہے کہ اس کی بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ان تینوں فریقوں پر عائد ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے جو مقتدر قوتیں ہیں پاکستان کی, چاہے اس میں آرمی ہو یا جوڈیشری ہو, انہوں نے کراچی کے حالات سے صرف نظر کیا, جس کی وجہ سے 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی جس میں عوام بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, صنعت کار بھی ہیں, ان کی جو ساری صورتحال ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے, اور معصوم اور بے گناہ لوگ جس بڑی تعداد میں اور جس بے دردی سے یہاں مارے گئے ہیں اس سے پورے کراچی میں ایک اضطراب اور بے چینی جو ہے وہ موجود ہے. تو کراچی کی جو سچویشن ہے, اس سچویشن کو آج جس مقام پر پہنچایا گیا ہے اس کی بنیادی رسپانسبلٹی تو انہیں اداروں پر عائد ہوتی ہے. اگر آج جو ہے وہ جنرل کیانی صاحب یا جسٹس افتخار چودھری صاحب جو متحرک ہوئے ہیں, ویسے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے دیر آئے درست آئے کی مستاق جو ہے کچھ حالات کا نوٹس لیا ہے, لیکن امر واقع یہ ہے کہ جس درجے تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کے نتیجے میں کراچی کے حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہو گئے ہیں. اب اس وقت ضرور اس بات کی ہے کہ لوگوں کو حقائق معلوم ہے, کون اس شہر کے اندر بدامنی کا ذمہ دار ہے, کس کے پاس کیا کچھ ہے اور کیا کر رہا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت یعنی پوری قوم کی نظریں عدلیہ کے اوپر لگی ہیں. اگر عدلیہ یا جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ افتخار چودھری صاحب کوئی ایسا انیشیٹو, کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے جو کراچی کی حالات کی بہتری کے لیے ایک فیصلہ کن اور مؤثر کردار تھا, تو لوگوں میں مایوسی بڑھے گی اور حالات ایک دفعہ پھر خراب ہو جائیں گے. لہذا ضرور اس بات کی ہے کہ اس وقت جو کراچی کی حالات کی خرابی کے ذمہ دار عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق ایک ایسے مؤثر اقدام کی ضرورت ہے جس سے کراچی میں جو ہے وہ امن اور استحکام جو ہے وہ قائم ہو.
ناظرین, مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے 19 شہروں میں 7 لاکھ صہیونیوں نے سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے. ان مظاہروں کی کیا وجوہات تھیں اور ان سے کیا اندیا ملتا ہے, ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں. ناظرین, ہم یہ تبصرہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے ابھی آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتے. ہم اپنے پروگرام کے اگلے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر رہے ہیں. بیچ میں اگر یہ فنی خرابی دور ہوئی تو یہ تبصرہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو آئیے اب گفتگو کرتے ہیں 11 ستمبر کے واقعات کی حقیقت پر. یہ واقعہ رونما ہوا, اور اس واقعے کے رونما ہوتے ہی ایک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے. اس سلسلے میں گفتگو کے لیے, چونکہ واقعے کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے, آج 9 ستمبر ہے, 11 ستمبر بالکل قریب ہے, اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو. جناب السلام علیکم, پروگرام میں خیر مقدم ہے.
جی وعلیکم السلام, شکریہ آپ کا, جی آپ نے ایک بار پھر موقع فراہم کیا. جی
گلشن عباس نقوی صاحب, 11 ستمبر کا واقعہ, اس پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں, بہت کچھ جی کہا جا چکا ہے, بہت کچھ دیکھنے میں آئی ہیں باتیں جی, بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کی حقیقت کے سلسلے میں. ایک گفتگو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, چونکہ بڑا وسیع موضوع ہے. ایک ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک امریکی ترجمان, امریکی وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا ایک بیان آیا کہ 11 ستمبر کا واقعہ رونما ہونے کے بعد سے 10 سال کے عرصے میں ہم مسلسل اور ہمیشہ الرٹ رہے ہیں, اور خاص طور سے جب 11 ستمبر کی تاریخ نزدیک آئی تو زیادہ چوکسی بڑھا دی گئی. سوال یہ ہے کہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ نے خود کو اور دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے جو بخیال خود بظام خود، تو کیا اس کا نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گیا، یا دنیا کے حالات کچھ اس طرح سے بدلے کہ جیسا امریکہ کا دعویٰ تھا؟
جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس واقعے کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بہت سارے ایسے حقائق ہیں، بہت سارے ایسے سوال ہیں کہ جن کے جواب ابھی تک جو ہیں وہ عالمی رائے عامہ کے سامنے نہیں آ سکے ہیں، اور اس میں شاید خود امریکی حکومت کا بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسی تناظر میں آپ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی کی اس کے بیان کو بیان کیا اور ان کے بیانات کو سامنے آپ لے کر آئے ہیں، تو اس کو بھی خود اس کے بارے میں بھی بہت سارے جو ہیں وہ سوالات پائے جاتے ہیں کہ آخر امریکی حکام جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اس طرح کے بیانات وہ کیوں دیتے ہیں؟ خود یہ ان کے یہ بیانات جو ہیں یہ بھی بالکل ویسے نہیں ہیں جیسے کہ وہ ظاہری طور پہ دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اگر ہم امریکی حکام کے ان بیانات کا ہی جائزہ لیں تو اس میں ایک چیز بڑی واضح انداز میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ امریکی حکام مسلسل، یعنی جب سے 11 ستمبر کا واقعہ ہوا ہے اور اب اس کو 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تو سارے بیانات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں مجموعی طور پر تو ایک یہ چیز بہت کھل کر نظر آتی ہے کہ امریکی حکام تب سے لے کر اب تک اپنی رائے عامہ کو، امریکی رائے عامہ کو جو ہے ایک طرح کی تشویش میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذہن کو جو ہے وہ آسودگی عطا نہیں کرنا چاہتے ہیں، آسودہ خاطر ان کو نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب امریکہ میں کون سا جو ہے وہ دہشت گردانہ مزید جو ہے واقعہ جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی وزیر جنگ کے بیانات بھی کچھ ہی عرصے پہلے ہمارے سامنے آئے اور رپورٹوں میں یہ بات آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اسی طرح کے کسی دوسرے واقعے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اس بات کا پورا امکان پایا جاتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو امریکی حکام کے جو بیانات ہیں ان میں ایک طرح وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ امریکی عوام کے درمیان ایک طرح کی کھلبلی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو چونکہ انہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے امریکی حکام نے، اور یہ جنگ پورے یعنی پوری دنیا میں پھیلا رکھی ہے دہشت گردی کے مقابلے کے نام پر، تو وہ اپنی اس جنگ کو جائز ظاہر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اگر ظاہر ہے کہ امریکی حکام عوام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ جو انہوں نے شروع کی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا، جیسا کہ حقیقت یہی ہے کہ عالمی سطح پر پھیلائی جانے والی یہ جنگ جو ہے دہشت گردی کے نام پر، کے مقابلے کے نام پر جنگ جو امریکہ نے شروع کر رکھی ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ جنگ شروع کی جائے، لیکن اگر امریکی عوام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس بات کو باور کر لیتے ہیں اور اس بات کو یقین کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امریکی حکام نے جن مقاصد کے لیے جنگ شروع کی تھی وہ مقاصد تو ختم ہو جائیں گے، اور خود امریکی حکام جو ہیں ان کی ساکھ خود اپنے عوام کے نزدیک جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی، اور ان کا جو منافقانہ جو پالیسیاں ہیں اور ان کے جو جھوٹ جو انہوں نے بولے ہیں اس 10 سال کے عرصے میں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی حکام کے بیانات کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی رائے عامہ کو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے قانع اور مطمئن رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی تناظر میں ان کے یہ بیانات جو ہیں وہ گاہے بگاہے سامنے آتے رہتے ہیں، جن میں یہ
گلشن بس نقوی صاحب، کیا امریکی حکام اپنے عوام کو اور اپنی رائے عامہ کو مطمئن کر سکے ان بیانوں سے؟
اب تک کے جو سروے کیے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے امریکی عوام جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اظہار کیا ہے کہ امریکی حکام نے یہ جو جنگ شروع کی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، اور امریکی عوام جو ہیں مطمئن نہیں ہیں، وہ اپنے حکام کے بیانات سے بھی مطمئن نہیں ہیں، یعنی ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو امریکی حکام کے بیانات سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ اگرچہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ جو ہیں ان پر صہیونیوں کا قبضہ ہے, اور اس جنگ کے پیچھے بھی یعنی 9/11 کے واقعے کے پیچھے بھی بہت سارے مبصرین کہتے ہیں کہ خود صہیونیوں کا ہاتھ رہا ہے. تو اگرچہ وہ کوشش کرتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اور اپنے دوسرے جو ان کے ذرائع ہیں ان کو بروئے کار لا کر, ان کی کوشش یہی ہے کہ امریکی رائے عامہ کو اور دنیا کی جو عالمی رائے عامہ ہے اس کو متاثر کر سکیں اور اپنے نظریات جو ہیں ان چاہتے ہیں کہ ان پر لوگ جو ہیں وہ ان کو قبول کر لیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو اب دنیا ویسی نہیں رہی ہے بلکہ گلوبل ویلج کی شکل اختیار کر چکی ہے, اور بہت سے دنیا میں آزاد ذرائع ابلاغ ایسے بھی ہیں جو حقائق کو بیان کرتے ہیں, جن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ذرائع ابلاغ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے, اور دوسرے ذرائع ابلاغ ہیں دنیا کے تو جو حقائق کو بیان کرتے ہیں, تو انہی کے پیش نظر اور ان پر امریکی عوام کی جو ہے ان تک دسترس بھی ہے, رسائی حاصل ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب بہت سارے امریکی عوام بھی اپنے حکام کی باتوں پر جی یقین اور اطمینان نہیں کرتے.
جی جی ناظرین, ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پاکستان سے ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب فاروق حسنین صاحب. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
جی جی وعلیکم السلام, جی فاروق حسنات میرا نام ہے. جی
فاروق حسنات صاحب, فاروق حسنات صاحب, گفتگو 11 ستمبر کے سلسلے میں ہو رہی ہے, امریکی حکام کے بیانات کے سلسلے میں ہو رہی ہے. امریکی حکام اب بھی جبکہ 11 ستمبر کے واقعے کے سلسلے میں شکوک و شبہات مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں, ذرائع ابلاغ میں آ رہے ہیں, حتیٰ سابق سی آئی اے آفیسر, نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, بائر کچھ اس طرح کا نام تھا, ابھی میں نے بیان پڑھا ہے, انہوں نے کہا کہ بہت سارے سوالات ہیں 11 ستمبر کے واقعے سے متعلق جن کے جوابات آج تک نہیں دیے جا سکے, لیکن امریکی حکام اس کے باوجود کوشش کر رہے ہیں یہ یقین دلانے کی کہ ایسا واقعہ یہ ہوا اور امریکہ کے لیے خطرہ پیدا ہو چکا تھا جسے امریکہ نے کسی صورت سے ٹال دیا. آپ کیا تبصرہ کریں گے اس سلسلے میں؟
میرا خیال ہے جی کہ بات یہ ہے کہ حملہ تو ان پہ ہوا, اور وہ اس طرح ہوا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کا فیلئر. اس لیے کہ جس طریقے سے, منظم طریقے سے اور جس طرح کوآرڈینیشن کر کے حملے کیے گئے مختلف اہداف کے اوپر امریکہ میں, اور جس طریقے سے ان کی کوآرڈینیشن ہوئی ہوائی جہازوں کی, اور اس سے پہلے جو سیکرسی اور جو پلاننگ اتنی لمبی القاعدہ والوں نے کی, اس سے امریکہ بالکل توقع اس قسم کی نہیں کر رہا تھا, اور نہ ہی ان کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی القاعدہ کی جو قابلیت ہے یا ان کا جو ایک تنظیم ہے وہ اتنی منظم ہے کہ وہ اس قسم کی کاروائی کر سکتی ہے. اب کاروائی تو ہو گئی, لیکن اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکی کس قدر ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس میں ناکام ہوئی, چونکہ ان لوگوں نے امریکہ کے اندر ہی ٹریننگ لی ہوائی جہاز اڑانے کی, اور وہاں سے اور وہاں پہ رہے بھی, ویزا بھی ان کا صحیح تھا, قانونی تھا, یہ نہیں کہ غیر قانونی طور پہ وہ لوگ آئے تھے. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو مختلف چیزیں دیکھنے والی وہ یہ ہیں کہ القاعدہ نے یا کوئی بھی اس قسم کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو ہم نہیں اچھا سمجھتے, ایران بھی اچھا نہیں سمجھتا, پاکستان بھی اچھا نہیں سمجھتا, اور سب نے اس کو کنڈیم کیا, ایران نے جو بھی اور پاکستان نے اور دوسرے ممالک نے جو بھی یہ واقعہ ہوا, چونکہ اس میں سویلین مارے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بذات خود واقعہ تو ٹھیک ہے کنڈیم کریں, لیکن اس کے پیچھے دیکھیے کہ یہ کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایک گروہ یا چند لوگ یا بہت سے لوگ اس قدر شدید قسم کی کاروائی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, اور جو یہاں کے نوجوان ہیں اسلامی ممالک کے اور ایسے بھی بہت سے لوگ جو کہ انصاف پسند ہیں, وہ کیوں امریکہ سے نالاں ہیں کہ ان میں سے ایک گروپ اٹھ کے اس قسم کی کاروائی کرتا ہے؟ اور اس کی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ فلسطین کا خاص طور پر مسئلہ ہے, اس کے بعد دوسرے ایسے مسئلے ہیں جس میں امریکہ نے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایسی کاروائیاں کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھیں. ان کو دوسرے ممالک کا لحاظ, دوسرے عوام کا لحاظ, اور جو بین الاقوامی سطح کے اوپر برابری کی جو ہوتی ہے لیول, اس کے اوپر وہ نہیں اترے. اور اس قسم کی جب آپ کاروائیاں کوئی بھی ملک کرتا ہے جیسا کہ امریکہ نے کیا, تو پھر اس کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے. لوگوں میں اور عوام میں بین الاقوامی عوام میں ایک نفرت کی لہر اٹھتی ہے جو کہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہے. یہ اس چیز کو وہ پوری طرح نہیں سمجھ رہے. کہیں بات ہوتی ہے ان کے جو اکیڈیمک سرکلز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, لیکن جہاں تک ان کی انتظامیہ کا تعلق ہے وہ ان کے ذہن میں ایک بات تو آتی ہے لیکن وہ پوری طرح نہیں آتی کہ جب تک آپ بین الاقوامی ماحول جو ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو وہاں پہ آپ اگر آپ منمانی کرتے رہیں گے اور جو عوام ہیں چاہے وہ بحرین کی عوام ہو, چاہے وہ فلسطین کی عوام ہو, چاہے آپ اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کچھ اور اقدامات کریں, تو وہ اس کو پسند نہیں کیا جائے گا اور پھر اس کا ایک شدت کے ساتھ رد عمل ہوگا. اگر آئندہ امریکہ یہ چاہتا ہے یا بین الاقوامی دنیا بھی چاہتی ہے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں, یعنی دہشت گرد کے قسم کے دہشت گردی کے زمرے میں,
جی جی,
تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اس طرح پیش کرے کہ جس طرح ایک قانون اور انصاف کے مطابق ان کو چلنا چاہیے. جب فلسطین کے عوام یا دوسرے عوام کو آپ کچلیں گے, آپ ان کو ماریں گے, دیوار کے ساتھ ان کو لگائیں گے, تو ان پہ تو وہ تو نفرت کی لہر وہاں تو ہوگی, لیکن جو دوسرے بھی دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور بلا وجہ زیادتی ہو رہی ہے ایک پوری قوم کے ساتھ, عوام کے ساتھ, تو وہ پھر امریکہ کے خلاف ایک نفرت کی لہر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جس کی مختلف شکلیں ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, امریکہ کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا مختلف ہو گئی ہے. اس میں یہ مانا کہ وہ ایک بڑی طاقت ہیں لیکن اب وہ سپر طاقت نہیں رہے, اور چونکہ ایک مختلف علاقوں میں مختلف ممالک بھی ابھر کر آئے ہیں خاص طور پر اقتصادی میدان میں, اور انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے جو کہ ان کو امریکہ کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ بغیر امریکہ کی امداد کے یا ان کے تعاون کے بھی وہ اپنے آپ کو کر سکتے. آپ دیکھیے ایران کے اوپر کتنی انہوں نے سینکشنز لگائی ہیں. ایک زمانے میں پاکستان کے اوپر 7 لیئر تھے, 7 سینکشنز لگے ہوئے تھے, لیکن کوئی فرق تو اس طرح نہیں پڑا جس طرح کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اقتصادیات کو ختم کیا جائے یا ان کے ڈھانچوں کو ختم کیا جائے. تو اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اب لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, ہم اس طرح کی پاور نہیں ہے, اور ہمیں اگر اس دنیا میں چلنا ہے تو دوسرے ممالک کا لحاظ رکھ کے ان کے جو اقدار ہیں, ان کے جو احساسات ہیں, ان کو ان کا دھیان رکھنا ہے, خیال رکھنا ہے, اور ایک باہمی تعاون کے ساتھ ہی ہم اس دنیا میں چل سکتے ہیں. یہ میں یہاں پہ جلدی سے ایک بات کہوں گا, دیکھیے صدر اوباما نے یہ کہا تھا جب وہ شروع میں آئے تھے, صدر بنے تھے, اور اپنا پریزیڈینشیل کیمپین میں بھی تو انہوں نے یہ باتیں کہی تھی کہ ہمیں تعاون کرنا ہوگا دوسرے ممالک کے ساتھ بھی, اور یونی لیٹرل یعنی کہ ہم خود بذات خود ہمیں کوئی اقدامات نہیں کرنے چاہیے بین الاقوامی سطح پہ, بلکہ دوسرے ممالک کو ساتھ لے کر ہمیں چلنا چاہیے, اور یہ عوامی برادری جو ہے اس کا ایک تصور. تو لیکن آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ بھی قائم نہیں رہے اوباما, اور جس طرح کہ ان کو ہونا چاہیے تھا, اور میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ان کے اندر پریشرز ہیں, خاص طور پہ جوئش لابی وہاں پہ خاصی مضبوط ہے, تو وہ بہت تھوڑے وہ لوگ,
جی
تو چند لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو معاشرے میں رکھا ہوا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ وہ ایک پریشر خاصا ڈالتے ہیں,
جی جی,
اور اس پریشر کی وجہ سے امریکی انتظامیہ بھی مجبور ہوتی ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی اچھا خیال لے کے چلے لیکن اس میں ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم نے فلسطین کے معاملے میں دیکھا کہ بار بار اوباما کی پالیسی کبھی ایک تو کبھی دوسری تو کبھی تیسری, اور وہ جم کر نہیں اس کو چلا سکے جس طرح وہ شروع میں چاہتے تھے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو 9/11 کا واقعہ تھا وہ بذات خود واقعہ, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایران کو ملا کر, پاکستان کو ملا کر سب نے اس کی مذمت کی, اس لیے کہ وہ انسانی بے گناہ اس نے جانیں بہت سی لی, دہشت گردی کہ یہ ممالک خلاف ہیں کہ دہشت گردی نہیں, لیکن وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن باقی اس کے پورا اس کو ایک دیکھنا چاہیے, ایک براڈر کانٹیکسٹ سے ہم کہتے ہیں انگریزی میں, براڈر کانٹیکسٹ میں اس واقعے کو دیکھنا چاہیے, اور وہاں پہ پھر امریکہ کو اپنی بہت سے اقدامات اور اپنی پالیسیز اور اپنے رجحانات جو ہیں وہ درست کرنے پڑیں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو اور اس قسم کی دہشت گردی کی جو تحریکیں ہیں وہ نہ ہوں.
فاروق حسنت صاحب, 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ کا جو سیکیورٹی فیلور یا انٹیلیجنس فیلور کہا جا رہا ہے, اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے عالمی سطح پر تو اقدامات بہت تیز کیے, یہاں تک کہ حملے کیے, افغانستان پر حملہ کیا, قبضہ کر لیا, آج تک جاری ہے. عراق پر حملہ ہوا, ایک اور بہانہ اس کا تھا جو کہ صحیح ثابت نہیں ہوا, عام تباہی کے ہتھیار. یہ کارروائیاں امریکہ نے کہیں اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی, یعنی افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ ایک کافی مشکل مسئلہ بن گیا ہے. عراق کا مسئلہ بھی, امریکہ وہاں سے کوئی ہتھیار ڈھونڈ نہیں سکا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ایک اندر واقعہ ہوتا ہے جس کی داخلی وجوہات بھی ہیں, داخلی ناکامیاں بھی ہیں. امریکہ وہاں توجہ دینے کے بجائے عالمی سطح پہ دوڑ پڑتا ہے, اتنے بڑے بڑے اقدامات کرتا ہے, کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟
دیکھیے, یہ تو جو انہوں نے افغانستان میں, تو چلیے 9/11 کے بعد انہوں نے اس قسم کی فوجی کارروائی کی, لیکن اس کا بالکل وہ جواز نہیں تھا کہ عراق کی طرف وہ دوڑے. چلیے اگر وہ عراق کی طرف یہ کہہ کر دوڑتے کہ صدام حسین ایک بہت ظالم حکمران ہے اور وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو, لیکن انہوں نے بالکل وہ نیوکلیئر پروگرام کی بات کی جو کہ بالکل غلط تھا, اور پھر اپنے موقف تبدیل کرتے گئے, اور پھر واپس ان کو افغانستان آنا پڑا جس کو وہ بالکل چھوڑ گئے تھے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ان کی جو پالیسی ہے اس میں غلطیاں تھیں, ان کے اندازوں میں بہت سنگین قسم کی غلطیاں تھیں جو انہوں نے کی. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ان کو امریکہ میں کچھ حلقوں میں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھیے یہ دنیا کچھ اور ہے, یہ وہ والی دنیا نہیں ہے. آپ اس کو طاقت کو کسی ملک کی فوجوں کی برتری سے یا ہوائی جہاز زیادہ ہیں یا میزائل زیادہ سے نہیں جان سکتے, کیونکہ یہ اس قسم کی گوریلا وارفیئر اور جس کو اربن وارفیئر کہتے ہیں جو ہم نے عراق میں بھی دیکھی اور افغانستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس کو آپ اس طرح طاقت کے ساتھ اور بموں کے ساتھ آپ نہیں کسی ملک کو, چلیے یہ مانا کہ ایک دفعہ حملہ کر کے وہاں پہ آ گئے, لیکن اصل بات ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ہے. اس ساری سچویشن کو آپ نے پھر معاشرے کو بھی تو اپنے ساتھ دے کے چلنا ہے, معاشرے کی تھوڑی بہت فلاح بہبود تو آپ نے کرنی ہے, تو وہ تو نہیں ہو سکتی, وہ تو ناکام اس میں ہوگے بری طرح. تو اس لیے یہ جنگیں نئی قسم کی جنگیں ہیں. پہلے تو کوشش پوری ہونی چاہیے کہ اس قسم کی نوبت ہی نہ آئے کہ, اور میرا اپنا خیال ہے, میرا یہ ہے کہ امریکہ جو ان کو تجربے ملے ہیں جس سے ان کی اکانومی بھی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے افغانستان میں اور عراق میں جو انہوں نے کیا, اس کے بعد بہت ان کو سوچنا پڑے گا آئندہ اس قسم کی کاروائی کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ فاروق حسنہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا مناسب اور صحیح تبصرے کے لیے جو آپ نے اس پہ کیا. گلشن عباس نقوی صاحب, امریکہ کے اقدامات پر ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے 11 ستمبر کے بعد جو باتیں کی, جس طرح کی باتیں کی, اگر ان کا جائزہ لیا جائے اور بیانوں کو ایک دفعہ دیکھا جائے تو ایک بیان ایسا ہے امریکی صدر جارج بش کا, جو جس پر انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ غلطی سے بیان دے دیا تھا, انہوں نے صلیبی جنگوں کی بات کی تھی, فوری رد عمل جو آیا تھا 11 ستمبر کے واقعے کے بعد. تو آج ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو وہی بیان ہم کو لگتا ہے کہ بھائی امریکہ اپنی اس بات پر تو قائم ہے اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ انہوں نے ایک محاذ کھول لیا ہے, نہ صرف اکیلے بلکہ اپنے ساتھ اور بھی ملکوں کو جن کو ملا سکے ہیں ملا رہے ہیں. باقی جتنے بھی بیانات تھے کہ دنیا کو زیادہ محفوظ بنا دیں گے, یا کہ صدام کی حکومت جانے کے بعد جارج بش کا بیان آیا تھا کہ دنیا اب زیادہ بہتر ہو گئی ہے, جس پر رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا تھا کہ میرے خیال میں کہ بش کے بغیر دنیا زیادہ بہتر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک بیان صحیح ہے, باقی اور جو بیانات تھے وہ اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی.
جی, اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ 9/11 کے واقعات سے بہت پہلے امریکی حکام نے اپنا ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا دنیا پر قبضہ کرنے کا,
جی,
اور دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کا. تو اس کے لیے ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا, اور 9/11 کا واقعہ جو ہے اس میں خود امریکی حکومت جو ہے یہ ملوث ہے, اور اسی بہانے کے ذریعے وہ دنیا پر اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کرنا چاہتی تھی. تو اس کے لیے انہوں نے بہت سارے بیانات بھی دیے. تو اگر اس نظریے کو دیکھا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری یہ صداقت کے قریب بھی یہ نظریہ نظر آتا ہے. لیکن جیسا کہ قرآن کریم نے کہا ہے اور خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, ما کرو و ما کر اللہ واللہ خیر الماکرین, امریکہ نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ چونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 9/11 کے واقعے سے پہلے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان خانہ وہ سرد جنگ کا زمانہ تھا, اور دنیا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی, ایک طرف امریکہ تھا دوسری طرف سوویت یونین تھی. لیکن پھر جب سوویت یونین کا شیرازہ بکھر گیا تو امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر سامنے آیا. تو امریکہ کو چونکہ یہ گمان بھی تھا اور گھمانڈ بھی تھا کہ وہ اب واحد سپر پاور ہے دنیا کی, تو پوری دنیا پر جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے 9/11 کا واقعہ جو ہے یہ رونما کیا, یعنی یہ ایک نظریہ ہے جس کو خود امریکی عوام کی ایک تعداد بھی تسلیم کرتی ہے, اور بہت سارے مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے.
جی
اگرچہ دوسرے احتمالات اور امکانات بھی 9/11 کے واقعے کے بارے میں پائے جاتے ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی ایک امکان ہے کہ خود امریکہ نے یہ واقعہ کیا اور اس کے ذریعے وہ دنیا پر تسلط کرنا چاہتا تھا, جس کی ابتدا جو تھی اس نے افغانستان پر حملے سے کی, اس کے بعد عراق پر حملہ کیا, اور پھر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں ان پر بھی آج تک امریکی ڈرون حملے جو ہیں وہ جاری ہیں, اور دوسرے ممالک میں بھی امریکہ کے ڈرون حملے جو ہیں وہ جاری ہیں, جن میں یمن کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. تو امریکہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس 10 سال کے عرصے میں وہ امریکی حکام جو نتیجہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے, نہ صرف یہ کہ ان کو وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا ہے, بلکہ بالکل برعکس حالات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, اور امریکی حکام کو اپنے مقاصد جو ہیں وہ ان میں کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا, لیکن اب اسی سال جو ہے رواں سال جو ہے اس کے آخر تک امریکہ کو وہاں سے نکلنا ہے, اور افغانستان سے بھی 2014 تک جو ہے وہ اس کو نکلنا ہے, اور وہاں پر بھی اسے کوئی خاص کامیابی جو ہے امریکہ کو حاصل نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ آپ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو دیکھیں تو اس سے پہلے یہاں پر ایسے حکمران تھے جو امریکہ کے زر خرید غلام سمجھے جا سکتے تھے.
جی جی.
یعنی جیسے امریکہ چاہتا تھا ویسے ہی یہ پالیسیاں بناتے تھے, اور اسرائیل کو اس علاقے میں بہت زیادہ سیکیورٹی اور تحفظ حاصل تھا چونکہ اسے امریکہ کی حمایت حاصل تھی, اور امریکہ کے جو فرما بردار علاقے کے جو عرب ممالک کے جو ڈکٹیٹر حکمران تھے ان کی مکمل حمایت حاصل تھی, جن میں مصر کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ خود حسنی مبارک جو ہے اس پہ مقدمہ چل رہا ہے, اور اس کو اسٹریچر پہ لٹا کے جو ہے جی وہ جی وہاں لے جایا جاتا ہے. تو اب ساری صورتحال جو ہے وہ بدل چکی ہے, اور امریکہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں تو اس کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے, اور اس آیت کا ایک مصداق ہم دیکھتے ہیں کہ یہی حالات ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو امریکہ نے جو ہے وہ ایک تدبیر یا ایک چال چلی تھی, لیکن اللہ نے ایک ایسی چال چلی ہے کہ امریکہ اپنی سارے اس گھمنڈ کے باوجود کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے.
بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. 11 ستمبر کا واقعہ جو انتہائی مشکوک واقعہ ہے جس کے سلسلے متعدد سوالات ہیں, خود امریکہ کے اندر بھی گشت کر رہے ہیں یہ سوالات. اس واقعے کے بعد امریکہ نے کچھ دعوے کیے, کچھ عزائم لے کر امریکہ سامنے آیا, اور دنیا میں اس نے کارروائیاں شروع کیں, لیکن جیسا کہ گلشن عباس نقوی صاحب نے بھی فرمایا امریکہ کو اپنے مقاصد میں بری طرح ناکامی ہوئی اور حالات یکسر بدل گئے. جی ناظرین 11 ستمبر کے موضوع پر اپنی گفتگو کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے 19 شہروں میں 7 لاکھ افراد کے مظاہرے کو. عوام نے 19 شہروں کے لوگوں نے مظاہرے کیے اور نیتن یاہو کی پالیسیوں کی مذمت کی, حتیٰ نیتن یاہو حکومت کے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا. ان مظاہروں کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے کیا اندیا ملتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے ہماری اس تبصرے میں۔
مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل کے 19 شہروں میں 7 لاکھ صہیونیوں کا سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کرنا صہیونی حکومت کے بحران کے پیچیدہ ہو جانے کی علامت ہے۔ گزشتہ 3 ستمبر کو 7 لاکھ یہودیوں نے رات کے وقت سڑکوں پر نکل کر نتن یاہو کابینہ کی پالیسیوں کی مذمت کی اور حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ فلسطین کی سرزمین پر 1948 میں غیر قانونی طریقے سے اسرائیل کے قیام کے بعد سے اب تک اسرائیل کی تاریخ کے یہ سب سے بڑے حکومت مخالف مظاہرے تھے۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ اگست سے شروع ہوا ہے جو ستمبر کے مہینے میں بھی جاری ہے۔ سیاسی کارکنوں نے جہاں مظاہرین کی تعداد 7 لاکھ بتائی ہے، وہیں صہیونیوں کے زیر اثر کام کرنے والے ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ مظاہرین کی تعداد 4 لاکھ تھی، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی۔ اسرائیلی معاشرے میں اس وقت تفریق اور امتیازی سلوک کا سلسلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ صہیونی حلقے کہنے لگے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر مظاہرین کی تعداد 10 لاکھ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ گھروں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ، اشیاء خورد و نوش کے بے تحاشا گرانی، طبی سہولیات کی قیمتوں اور تعلیمی اخراجات میں اضافہ، نیز ٹیکسوں میں کئی گنا اضافہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بسنے والے صہیونیوں کی ناراضگی کی اصل وجوہات ہیں اور اسی لیے وہ نتن یاہو حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ واضح ہے کہ مقبوضہ فلسطین کی 70 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ فلسطینی ہیں اور اس بقیہ آبادی میں سے 7 لاکھ لوگوں کا سڑکوں پر نکل آنا بہت بڑی بات ہے۔ مظاہرین یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ نتن یاہو استعفیٰ دیں اور جب تک ان کے تمام مطالبات پورے نہیں ہو جاتے مظاہروں کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ گزشتہ 2 عشروں کے دوران صہیونی حکام نے شہریوں کی حالت پر کوئی توجہ دیے بغیر صرف یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین کی جانب ہجرت کی ترغیب دلائی ہے اور اس طریقے سے اس علاقے کی آبادی بڑھانے پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ صہیونی حکومت جن افراد کو بہتر زندگی کے وعدے دے کر ارض معون میں لاتی ہے، انہیں دوسرے درجے کا شہری قرار دے کر معمولی نوکریاں دی جاتی ہیں یا وہ بے روزگاری کی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس میں پہلے سے تیار کی جانے والی صہیونی کالونیوں میں بسایا جاتا ہے۔ 63 سال سے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھ کر اسرائیل نے جو کام سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ کیا ہے وہ روایتی اور غیر روایتی اسلحے کا ذخیرہ تیار کرنا ہے۔ اس وقت اسرائیلی معاشرے میں غربت، بدعنوانی اور اخلاقی برائیاں اتنی پھیل گئی ہیں کہ صہیونی حکام سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ ان حالات میں سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہروں کی وجہ سے حکومت کا گرنا مشکل ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ اب نتن یاہو ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی ہر کابینہ کو سخت چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور مڈل کلاس کے لوگ ہمیشہ انہی مطالبات کے ساتھ مظاہرے کے لیے تیار نظر آئیں گے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب غاصب صہیونی حکومت کی بنیادیں ہلتی جا رہی ہیں۔
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسرائیل یعنی مقبوضہ فلسطین کے 19 شہروں میں وسیع پیمانے پر مظاہرے۔ ناظرین، صہیونی حکومت نے جس طرح کی پالیسی اختیار کی ہے اور اس کا پورا وجود جس قسم کا غیر قانونی وجود ہے، اس کا طویل عرصے تک جاری رہنا یوں بھی ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجہ سب کے ذہنوں میں واضح ہے اور اس کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حامی تاش کے پتوں کی طرح رفتہ رفتہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آج کے پروگرام کے سلسلے میں آپ کے تبصروں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ تو اگلی ملاقات تک احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔